بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 30 اپریل 2010 مسجد دار السلام باغجینہ لاہور میں ناظم دعوت و تربیت تنظیم اسلامی محترم جناب رحمت اللہ بٹر صاحب نے خطاب جمعہ میں شہادت علی الناس کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر. وبشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. حضرات پچھلی دفعہ بھی یہ چیز یاد کروائی گئی ہوگی، محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو مشن لے کر اس زندگی میں جس مشن کے لیے تگ و دو کرتے رہے اور جو ان کی زندگی کا اصل حاصل تھا وہ یہی تھا کہ اسلام کے ماننے والے اپنے فرائض کا شعور حاصل کریں اور پھر ان فرائض پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا میں بھی اپنی کامیاب زندگی گزاریں اور آخرت کی فلاح بھی پائیں. وہ فکر جو انہوں نے پوری زندگی پیش کیا ہے اس کے تین لیول ہیں، یعنی وہ تین فرائض ہیں جو قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کی روشنی میں ہر بندہ مسلم پر عائد ہوتے ہیں. ان میں سے سب سے پہلا فریضہ جو عائد ہوتا ہے وہ ہے جو پچھلی دفعہ بیان ہوا، جسے قرآن مجید اسلام کے نام سے بھی یاد کرواتا ہے، اطاعت کے نام سے بھی، تقویٰ بھی اور عبادت رب بھی، کہ ہر بندہ مسلم اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارے، کیونکہ یہی مطالبہ ہے جو قرآن مجید نے پوری انسانیت کے سامنے رکھا. کیا وہ اپنے رب کی بندگی اختیار کر اس کے بندے بن جاؤ، اور یہی وہ دعوت ہے آپ کو معلوم ہے جو تمام انبیاء اور رسل لے کر آئے. قرآن مجید میں یہاں بھی ان رسولوں کا ذکر ہے کہ جو سرزمین عرب میں مبعوث کیے گئے، ان کی دعوت کا خلاصہ یہی تھا کہ لا تعبدوا الا اللہ، او لوگو بندگی نہ کرو مگر اللہ ہی، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، وہی ہے جو بندگی کا حق بھی رکھتا ہے اور وہی ہے جس کی بندگی ہونی چاہیے. اور یہ بندگی آپ کے سامنے آئی ہوگی کہ اللہ کے رب ہونے کے ناطے سے اس بندگی کا تقاضا، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کو رب مان لے پھر وہ اس کا بندہ بن کر زندگی گزارے. آج ہم قرآن مجید کی روشنی میں اس چیز کا جائزہ لیں گے کہ جو شخص بھی اللہ کو اپنا رب مان لے, اللہ کے رسولوں پر, اللہ کی کتابوں پر ایمان لے آئے اور آخرت کے دن کو مان لے, اس کے سامنے قرآن مجید کیا تقاضا رکھتا ہے کہ ہر فرد جو بھی دعویٰ کرتا ہو ایمان کا, اس کی فلاح کے لیے کیا چیزیں لازم ہیں, کیونکہ یہی اسلوب ہے جو قرآن مجید نے اختیار کیا ہے. میں نے ابھی سورہ حج کی آخری دو آیات تلاوت کی ہیں. یہ آیات اس لحاظ سے بڑی ہی اہمیت کی حامل ہیں کہ قرآن مجید جس ترتیب سے نازل ہوا ہے اس ترتیب نزولی میں یہ سب سے پہلا خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا کے سیگے, یعنی اللہ تعالی نے ایمان لانے والوں کو بحیثیت امت خطاب کیا, اور پہلے ہی خطاب میں جو بھی اللہ کا تقاضا ہے یا بندہ مومن پر جو بھی فرائض عائد ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ذکر کر دیے ہیں, گنوا دیے. اگر کوئی بندہ مومن ان دو آیتوں میں جو تقاضے سامنے آئے ہیں وہ پورے کر دے تو اللہ کا حق بھی ادا ہو جائے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا حق بھی ادا ہو, اور یہی ہے جو اصل میں جن کی ادائیگی پر وہ آخرت کی فلاح بھی ہے, آخرت کی کامیابی بھی. یہ آیات دوران ہجرت نازل ہوئی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کی, جس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ وجود میں آئی. تو دوران ہجرت ہی یہ آیتیں نازل کر دی گئی تاکہ جو بھی بندہ مومن ہے اس کے سامنے یہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ کیا فرائض عائد کیے ہیں جس کی ادائیگی پر اس کی فلاح ہے, اس کی نجات. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا, اے ایمان لانے والو رکوع کرو سجدہ کرو, مراد ہے نماز ادا کرو. یہ سب سے پہلا تقاضا ہے اللہ تعالی کا بندہ مومن سے. یہاں صرف نماز کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں تو صرف نماز فرض ہوئی تھی, ابھی تک روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے, زکات بھی فرض نہیں ہوئی تھی, حج بھی فرض نہیں ہوا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ مکی زندگی میں صرف نماز ہی تھی جو فرض کی گئی, اس لیے اسی کا ذکر کر دیا گیا. لیکن آج جب ہم جانیں گے کہ بندہ مومن سجدہ کا مطالبہ کیا ہے تو نماز ہی نہیں ساتھ روزہ بھی ہوگا, حج بھی ہوگا, زکات, کیونکہ یہ تینوں چیزیں بھی بعد میں اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن پر لازم کر دی. یہ ہے جنہیں ہم ارکان اسلام سے بھی جانتے ہیں, اسلام لانے کے بعد یہ فرائض ہیں جو انسان پر عائد ہوتے ہیں اور یہ اسلام کے ستون ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں واضح کیا گیا ہے کہ بنی الاسلام علی خمسن, اسلام کی بنیاد پانچ چیزیں ہیں, پانچ چیزوں پر ہے. ان میں سے سب سے پہلا کلمہ شہادت ہے جسے ادا کر کے انسان اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی توحید کو جانتے ہوئے اس کائنات کے حقائق جب اس پر واضح ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اقرار کر کے اسلام کے دائرے میں شامل ہوتا ہے اور گواہی دیتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول. پھر یہ چار فرائض ہیں, نماز, روزہ, حج اور زکاۃ. تو اگر انہیں ارکان کی صورت میں جو ہے سمجھا جائے تو یہ ایمان ہمارا جو ہے وہ نیچے والا بنیاد ہے کسی عمارت کی، اور یہ چار اس کی دیواریں ہیں، چار ستون ہیں جس پہ یہ اسلام کی چھت پڑی ہوئی. کیوں؟ یہ اسلام کے ستون ہیں. لیکن اکثر و بیشتر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو 90% مسلمان جو ہیں وہ صرف کلمہ توحید، کلمہ شہادت ہی کو پورا اسلام سمجھتے ہیں. کہ کلمہ پڑھ لیا ہے ہم مسلمان ہیں، نہ نماز کا کوئی احساس ہے، نہ روزے کا، نہ کوئی زکات کا، نہ حج کا. اس سے آگے بڑھ کر کوئی باقی 10% میں سے 7% وہ ہیں جو ان ارکان اسلام ہی کو پورا اسلام قرار دیتے ہیں. کہ کلمہ پڑھ لیا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے آئیں گے رکھ لیں گے، زکات دیں گے، اور اگر استطاعت ہوئی تو حج بھی کریں گے. تو اسی کو سارا اسلام ہے. حالانکہ یہ تو ارکان اسلام ہے، اس کے ستون ہیں. اسلام کو اللہ تعالی کو مان کر پوری زندگی میں اس کی فرما برداری کرنا، جسے قرآن مجید صاف صاف کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافا، اگر تم نے مانا ہے اسے تو پورے پوری اس کی فرما برداری میں داخل ہو جاؤ. اسے ہی قرآن مجید کہتا ہے، آپ نے سنا ہوگا پچھلی دفعہ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، آؤ اطاعت اختیار کرو اللہ کی بھی اور اطاعت اختیار کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، اس کے رسول کی. اور اسی کو قرآن مجید تقویٰ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جیسے تقویٰ اختیار کرنے کا حق ہے، اور دیکھو تمہیں موت نہ آنے پائے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار. اور اسی کو قرآن مجید عبادت رب کی جامع ترین اصطلاح سے جو ہے وہ ذکر کرتا ہے کہ آؤ اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کو اپنا مالک مان کر اس کی غلامی اختیار کر لو، اور محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اس کے احکام پر عمل پیرا ہو. تو یہ ہے اسلام اور یہ اس کی بنیادیں ہیں. لیکن ان کی اہمیت اپنی جگہ ہے. کیوں؟ ان بنیادوں کے بغیر چھت نہیں رہ سکتی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دیوار نہ ہو اور چھت جو ہے وہ قائم رہ جائے، یا ستون پر اگر کوئی بلڈنگ کھڑی ہے تو ستون گر جائے تو بلڈنگ جو ہے وہ گر جاتی ہے. اس لحاظ سے ان کی اپنی جگہ اہمیت ہے. لیکن یہ ارکان اسلام ہے، اسلام نہیں. اسلام تو پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا نام. یہ اللہ تعالیٰ نے، آپ کو معلوم ہے کہ بندہ مومن پر یہ عبادات لازم کی. جب وہ ایمان لے آتا ہے پھر اس سے تقاضا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو اور حج کرو. یہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلی شریعت ہی سے تمام ایمان والوں پر لازم رکھا. کیا مطلب ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہ فریضے جو ہیں بندہ مومن پر عائد رہے. ہر شریعت میں یہ چیزیں جاری رہی ہیں، یہ صرف ہمارے لیے نہیں. یہ ارکان اسلام جو ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادات اس کو مان کر اس کے آگے جو ہے اپنی عجزی کا اظہار، اپنی فرما برداری کا اظہار جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلی شریعت ہی سے بندہ مومن پر لازم رکھی. اور ان کا اصل میں معاملہ کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے؟ جان لیجئے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اسے معلوم ہے کہ انسان کی تخلیق کے اندر کمزوریاں کیا ہیں، نقص کیا ہے، جو پیدا کرنے والے سے ان کو زیادہ جانتا ہے. یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کے لیے اس لیے لازم کیے ہیں کہ تاکہ اپنے ان نقائص پر، اپنی ان کوتاہیوں پر قابو پا لے. یہ ان کا اصل میں مداوا ہے، ان کا علاج. گویا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ مومن کے لیے تحفہ ہے کہ اگر ان کا انتظام کر لے گا تو وہ غفلت سے بچ جائے گا، وہ اس پر غفلت طاری نہیں ہوگی، اس سے جو کوتاہیاں ہیں اس کی تخلیق میں ان کو قابو کر لے گا، ان پر جو ہے قابو پا لے گا. اور آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں صاف صاف کہا گیا ہے خلق الانسان ضعیفہ، اس انسان کو بڑا ضعیف پیدا کیا گیا ہے، اس کی تخلیق کے اندر بہت سے ضعف ہیں. فرمایا خلق الانسان من عجل، اس انسان کے اندر اجلت پسندی بہت ہے. یہ حاضر ہی کو جو ہے اس کا متوالہ بن جاتا ہے، مستقبل پر نظر نہیں رکھتا، اسی میں اپنے آپ کو جو ہے پوری طرح جو ہے ملوث کر لیتا ہے اور آخرت کو اور مستقبل کو بھول جاتا ہے. پھر ایک دفعہ فرمایا گیا ان الانسان خلق ہلوا، یہ انسان پیدا کیا گیا ہے بڑا تھوڑ دل ہے، اس میں عظیمت نہیں. اذا مسہ الشر جزوا، جب اسے تھوڑی سی تکلیف آتی ہے تو یہ جزا فضا پہ آ جاتا ہے، گلے شکوے کرنے شروع کر دیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اللہ تعالیٰ اسے کوئی بھلائی دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، اس دنیا کا سامان دیتے ہیں، تو انہیں پھر سینت سینت کر رکھتا ہے، بچا بچا کر رکھتا ہے، اسے ہی سمجھتا ہے کہ یہی میرے سارے دکھوں کا بناوا. لیکن فرمایا إِلَّا الْمُصَلِّينَ، یہ ان کا رویہ نہیں ہے جو نمازی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نماز بندہ مومن کے لیے اس لیے لازم کی ہے. اور یہ آپ کو معلوم ہے مختلف شریعتوں میں اس کی تعداد مختلف رہی ہے، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں جو ہیں وہ فرض کی ہیں. یہ اس لیے فرض کی گئی ہیں کہ انسان کہیں اسی دنیا میں گم ہو کر نہ رہ جائے، اپنے کاروبار میں، اپنی ملازمت میں، وہیں جو ہے گم نہ رہے، بلکہ پانچ وقت نکلے اور پھر اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہو کر تجدید ایمان کر لیں، اپنے عہد کو تازہ کر لیں کہ اپنی مقصد حیات کو جو ہے پھر یاد دہانی کر لے، اس کا جو ہے اسے یاد تازہ ہو جائے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میرا مالک کون ہے، میں کس کا بندہ ہوں، مجھے کیسے زندگی گزارنی ہے. یہ نماز جو ہے یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرض کی. ناچہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پہلی شریعت ہی سے لازم رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو صراحت سے آیا ہے قرآن مجید میں کہ جب پہلی دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا، روشنی دیکھی اور گئے، وہاں پر فرمایا گیا کہ ذرا اپنے جوتے اتار کر آ جاؤ، یہ وادی طوا ہے. اور وہاں پر جو حکم دیا گیا وہ پہلا وہ یہی تھا، اننی انا اللہ، موسیٰ میں ہوں اللہ، لا الہ الا انا، دیکھو کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، کوئی تمہارا معبود نہیں ہے مگر میں، اس لیے اب تمہیں کیا کرنا ہے، فابودنی، میری بندگی پر رہ کر تمہیں زندگی گزارنی. واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز کو قائم رکھنا میری یاد کے لیے. یہ تمہیں یاد دلاتی رہے گی، تمہارے لیے تذکیر کا سامان بن جائے گی، تمہیں غفلت سے بچا لے. تو یہ ہے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو فرض کیا، اور اسی کی اصل میں انسان کی یاد دہانی ہی کے لیے اللہ تعالیٰ کتابیں نازل کرتا رہا، اپنی ہدایت نازل کرتا رہا، وہ بھی اسی یاد دہانی کے لیے تھی کہ اس کائنات کا مالک کون ہے، تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تمہارا انجام کیا ہے. یہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہمارے سامنے جو ہے بار بار ان چیزوں کو واضح کرتی ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کو معلوم ہے حکم دیا گیا ہے اس چیز کا، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، جو بھی ہم نے کتاب آپ کی نازل طرف نازل کی ہے اسے بار بار پڑھتے رہیے. کیوں؟ یہ یاد دہانی کا افضل ترین ذریعہ. واقم الصلاۃ، اور نماز کو قائم رکھیے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تمہیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتے. کیوں؟ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بندہ مومن جو ہے اقرار کرتا ہے کہ تو میرا مالک ہے، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اور شکر اس اللہ کے لیے ہے جو مالک ہے سارے جہانوں کا، اور اسی کے نتیجے میں وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری ہی بندگی کر رہا ہوں، تیری ہی بندگی کرتا رہوں گا، تجھ ہی سے مدد مانگ رہا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا رہوں گا. تو اگر شعور کے ساتھ یہ کلمات ادا کرتا ہے تو کتنی یاد دہانی کا ذریعہ بنتی ہے، اسے اپنی زندگی کا مقصد یاد آ جاتا ہے. یہ نماز جو ہے یہ انسان کو یاد دلا دیتی ہے، جب بھی باہر نکل کر کوئی برائی کرنے کا سوچے گا اس برے کام میں تو اسی وقت یاد آ جائے گا، میں وہاں تو اللہ کے سامنے یہ اقرار کر کے آیا ہوں کہ میں تیری ہی بندگی پر رہ کر زندگی گزاروں گا، تیرا ہی بندہ ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگوں گا، یہ میں کیا کرنے لگا ہوں. تو یہ نماز ہے جو انسان کو ذریعہ بن جاتی ہے ان چیزوں سے روکنے کا، اور اس زندگی کی حقیقت اس پر عیاں ہو جاتی ہے، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان میں فرمایا الصلاۃ نور، یہ نماز تو انسان کے لیے روشنی ہے، اس پر اس کائنات کی حقیقت منکشف کر دیتی ہے. جو بھی نمازی ہے اس کے لیے اپنی زندگی کا مقصد بھی معلوم ہو جاتا ہے، تو اس روشنی میں انسان سفر کرتا ہے. اس کی زندگی کا مقصد معین ہو جاتا ہے، اسے پتا ہے کہ میں نے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، مجھے کیوں پیدا کیا گیا. تو یہ نماز اسے روشنی عطا کر دیتی. تو یہ نماز اس لیے فرمایا تنہا الفحشاء والمنکر، یہ روک دیتی ہے انسان کو بے حیائی سے اور برے کاموں سے. بولا ذکر اللہ اکبر، لیکن اس کے سب سے بڑا مفاد اللہ کی یاد ہے. اللہ بھولنے نہ پائے، تمہارے اندر اس کی یاد تازہ رہے، اور یہی چیز ہے جو انسان کو سیدھی راہ پہ رکھنے والی. اس لیے آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک حکم دیا وامر اہلہ کا بالصلاۃ. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی حکم دو نماز کا، واستبر علیہا، اور خود بھی اس پر دوام کیجئے، اسے اپنی زندگی کا جو ہے جز بنائیے، اس پر مدامت اختیار کیجئے. لا نسالک رزقا، ہم آپ سے رزق کے بارے میں سوال نہیں کریں گے، رزق تو ہماری ذمہ داری ہے، ہم مہیا کرتے ہیں اور ہم ہیں جو رزق دینے والے ہیں. وامر اہلک بالصلاۃ واستبر علیہا لا نسالک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی. اور جان لو ہم ہیں تمہیں رزق دینے والے، ہاں انجام اس کا بہتر ہوگا جو متقی ہوگا، جو تقوی کی روش اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر رہ کر زندگی گزارے گا، اس کی نافرمانی سے بچے گا، اس کا انجام جو ہے، اس کا آخر جو ہے اس کی صحیح ہوگا. تو یہ نماز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے لازم کی ہے کہ تاکہ ہم غفلت سے بچ جائیں. انسان کا آپ کو معلوم ہے سب سے اس کے اندر جو نقص سب سے بڑا ہے وہ ہے نسیان، یہ بھول جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنتے ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں، تو کتنا جذبہ ابھرتا ہے، کتنا انسان کے اندر جو ہے وہ ولولہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ ارادے کرتا ہے اور بڑے عزم کے ساتھ جو ہے کہ میں یہ اب اللہ تعالیٰ کی بندگی پر رہ کر زندگی گزاروں. لیکن جو ہی جا کر اپنے کاروبار میں مصروف ہوتا ہے، اپنی ملازمت کے معاملات میں بھول جاتا ہے، میں کیا عہد کر کے آیا ہوں، کیا میں نے ارادے کیے تھے. یہ نماز اصل میں اس یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس نسیان کا علاج رکھا ہے تاکہ تمہیں بھول نہ. اور آپ کو معلوم ہے یہی سب سے بڑی وہ کوتاہی تھی جس کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اللہ کی نافرمانی کر دی، ان سے بھی خطا ہو گئی. وہ یہی معاملہ تھا، بچے قرآن مجید میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَم، ہم نے آدم پر بھی ایک ذمہ داری لگائی تھی، اسے بھی ایک عہد لیا تھا جو اس پر جو ہے واضح کیا تھا. وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ فَنَسِيَا، وہ بھول گئے. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے اس میں عزیمت نہیں پائی. تو یہ نسیان ہے جو انسان پر طاری ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے وعدوں کو بھول جاتا ہے، اس پر اس کا مستحضر نہیں رہتا، اس کے دل میں اس کی یاد تازہ نہیں رہتی، اس سے یہ خطا ہو جاتی. یہی وہ چیز ہے کہ جس کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو رکھا ہے، تاکہ نسیان نہ ہونے پائے، بھول نہ ہونے پائے، تمہارے جو ہے تازگی کا ذریعہ بن جائے، تمہیں پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ایمان کو تازہ کرنے اور اپنے عہد کو تازہ کرنے کا موقع ملے جو ہے ملے، اور تم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر تجدید ایمان کر. نوچے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روکا تھا اس درخت کا پھل کھانے سے، فنسیا، وہ بھول گئے اور ان سے خطا ہو گئی. اور یہی وہ چیز ہے کہ جو اس کی اولاد میں بھی موجود ہے، ان سے بھی خطا ہو جاتی ہے، انہیں بھی بھول جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے. اسی بھول سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ عبادات دی ہیں، اور ان میں سے سب سے جامع ترین صورت نماز. اور روزہ بھی آپ کو معلوم ہے اسی لیے کہ تاکہ انسان کو یاد آ جائے میرا کوئی مالک ہے، میں کسی کا فرما بردار ہوں، میں اس کے احکام کا پابند ہوں. آپ معلوم ہے جب روزہ رکھا ہوتا ہے انسان کو، جب وہ محنت کرتا ہے، دہاڑی لگاتا ہے، تو کتنی اسے پیاس لگتی ہے، بھوک جو ہے وہ کتنی اس پر کمزوری طاری ہوتی ہے. اور گھر میں اکیلا بیٹھا ہوتا ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، لیکن پانی نہیں پیتا، کھانا نہیں کھاتا، کیوں؟ اس لیے کہ اسے یاد آ جاتا ہے میرا کوئی مالک ہے، میں اس کے احکام کا پابند ہوں، اپنی مرضی کا مالک نہیں، اس لیے میں نے حلال کا چھوڑ رکھا، اس مالک کے حکم سے تو آیا نا یاد، اس کے اندر جو ہے یاد دہانی پیدا ہوئی، ہاں میں کسی کا بندہ ہوں، اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوں، میں اس کی مرضی کے تابع ہوں، اس لیے میں نے یہ حلال بھی چھوڑ رکھا ہے اس کے حکم سے، حالانکہ موجود ہے لیکن میں اسے استعمال نہیں کر رہا ہوں. یہی اصل مقصود ہے روزے کا بھی، تاکہ انسان کے اندر وہ تقویٰ پیدا ہو جائے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا اس کے اندر عزم جو ہے وہ بحال رہے. یہی اصل میں روزے کا بھی یہی مقصود ہے. اس لیے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے. اور ان آیات میں یہاں روزہ فرض کیا گیا، اس میں آخری آیت جو ہے وہ پھر اسی ٹیسٹ کے لیے ہے کہ تاکہ واقعی تمہارے اندر تقویٰ آ گیا. تو فرمایا ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، دیکھو اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھایا کرو. تو تمہیں معلوم ہو جائے جس کے حکم سے حلال چھوڑ رکھا ہے اس کے حرام سے بھی میں بعد آ گیا ہوں، میں نے اسے چھوڑ دیا کہ میں جو ہے حلال پر اکتفا کروں کہ جس کے حکم سے میں نے جو ہے کھانا پینا چھوڑ رکھا. تو اصل مقصود اس کا بھی یہی ہے کہ تاکہ احساس ابھر آئے انسان کے جو ہے دل کے اندر، مستحضر رہے کہ نہیں مجھے اس کے حلال پر اکتفا کرنا ہے، حرام کو چھوڑ. یہی اس کا بھی مقصود ہے، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کو معلوم ہے واضح فرمایا کہ جو روزہ رکھ کر بھی جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹ کا کاروبار نہیں چھوڑتا، تو اللہ کو کوئی بھوکے رکھنا مقصود نہیں، اصل تو تمہارے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا احساس ہو جائے. زکات بھی اسی لیے کہ تاکہ تمہیں احساس رہے یہ مال اللہ کا فضل ہے، میری کمائی نہیں، یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے، اور مجھے اس میں سے اس کے حقوق نکالنے ہیں، ان کے لیے جو پیچھے رہ گئے اس کا حق ادا کرنا ہے. یہ زکات بھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرض کیا کہ تاکہ تمہارے تزکیہ ہوتا رہے، کیونکہ مال کی محبت ہے جو سب سے بڑی محبت ہے انسان کے دل میں، تو اسے بھی وہ اپنی کمائی نہ سمجھے، اپنا مال نہ سمجھے، بلکہ اللہ کی عطا کا احساس رہے اور اللہ کے فضل کا. اور جب اللہ کے فضل کا احساس ہوگا تو اسے معلوم ہو جائے گا مجھے جو اللہ نے دیا ہوا ہے اسی ازمائش کے لیے دیا ہے کہ میں اس میں سے حق نکالتا ہوں ان کا کہ نہیں، جن پیچھے رہ گئے ہیں اور جن کا حق اللہ نے میرے مال میں معین کیا. آپ کو معلوم ہے جسے بھی اللہ نے زیادہ دیا ہے اس کے مال میں حق رکھا ہے، حق المعلوم للسائل والمحروم، اللہ تعالیٰ نے حق معین کیا ہے جسے زیادہ دیا ہوا ہے، مانگنے والوں کے لیے بھی اور وہ جو پیچھے رہ گئے ہیں جن پر کوئی مسند تاری ہو گئی ہے، جن کے پاس وسائل نہیں ہے، ان کی جو ہے ان کا حق اس کے مال میں رکھا ہے. تو یہ تبھی انسان ادا کرے گا جب اسے احساس رہے گا کہ یہ مال اللہ کا فضل اور اللہ کی عطا ہے، میری کمائی نہیں ہے، یا اس کا مالک نہیں ہوں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ازمانے کے لیے دیا ہے اور ازمائش کا سامان. اس لیے زکات جو ہے وہ ہے جو یاد دہانی کراتی ہے انسان کو، جب اسے اس میں سے مال نکالنا پڑتا ہے، حصہ نکالنا پڑتا ہے معین، اور اللہ کی راہ میں صدقات کرنے پڑتے ہیں، تو اسے احساس رہتا ہے. یہ حج بھی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے معین کیا بندہ مومن پر، کہ جس کے پاس مال و دولت اتنا آ جائے کہ وہ سفر کے اخراجات کر سکے، وہ اپنے گھر کو چھوڑے اور وہاں پر جا کر اللہ کے در جو ہے گھر کے طواف کرے، اللہ تعالیٰ کے جو وہاں شعائر ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ان کا ادب انہیں پیدا ہو، اس کے دل میں پیدا ہو، اور وہاں پر جا کر ایک لباس میں سارے کے سارے جو ہیں وہ اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں، ان کے اندر احساس پیدا ہو ہم کلمے کی بنیاد پر بھائی بھائی ہیں، آپس کے اندر اخوت جو ہے وہ کلمے کی بنیاد پر ہے، کسی ملک میں ہونے کی وجہ سے، کسی نسل یا زبان کی وجہ سے نہیں، ہم کلمے کی بنیاد پر اکٹھے اور یہاں اللہ کے سامنے سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، کہا وہ ہندوستانی ہے یا پاکستانی ہے یا ترانی ہے کوئی بھی، اور ایک لباس میں رنگے ہوئے اللہ کے دربار میں اجتماعی طور پر ہم اللہ کے سامنے حاضر ہو گئے، تاکہ یہ احساس رہے میں ایک ملت کا فرد ہوں، اور ملت جو ہے وہ کلمے کی بنیاد پر ہے، اس میں اور کوئی بنیاد نہیں ہے کہ کسی نسل کی وجہ سے یا وطن کی وجہ سے یا کسی رنگت کی وجہ سے، نہیں، اسلام کی بنیاد پر ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ہمارے اندر یہ قوت پیدا ہونی چاہیے. یہ ہے اس کی تازگی کے لیے، یہ بھی جو ہے حج کی جو اللہ تعالیٰ نے عبادت جو ہے بولا ہے. تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصل میں بندہ مومن کے لیے تحفے ہیں، اگر ان پر عمل کرے گا غفلت نہیں تاری ہوگی. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا واسجدوا، اے ایمان لانے والو رکوع کرو، سجدہ کرو، یعنی نماز قائم کرو. اور جیسے میں نے عرض کیا، اس لیے نماز ہی کا یہاں ذکر ہے کہ اس وقت تک صرف نماز فرض ہوئی تھی جب یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، تو اس لیے اس کا ذکر کر دیا گیا. لیکن آج بندہ مومن کو جاننا چاہیے کہ نماز کے ساتھ روزہ بھی، زکات بھی اور حج بھی جو ہے وہ بھی فرائض. پھر اصل معاملہ کیا ہے، اصل تقاضا کیا ہے؟ یہ تو ہے بندہ مومن کو غفلت سے بچانے کے لیے، تاکہ وہ غفلت نہ آنے پائے. اصل تقاضا وہی ہے جو پوری انسانیت سے ہے، واعبدوا ربکم، اور پھر بندگی کرو اپنے رب کی، عبادت کرو اپنے رب کی. تو معلوم ہوا کہ یہ نماز روزہ ہی عبادت نہیں ہے، یہ تو اس کی تیاری کے لیے ہے، اس کے جو ہے احساس کو اجاگر کرنے کے لیے، غفلت سے بچنے کے لیے. عبادت پوری زندگی میں اللہ کی فرما برداری کرنا، کیوں اللہ تعالیٰ پوری زندگی کا مالک ہے، اس لیے وہ پوری زندگی کی اطاعت مانگتا ہے، پوری زندگی کی فرما برداری مانگتا ہے. اور یہ ہے جو اصل میں تقاضا ہے اللہ تعالیٰ کا، جب اسے مالک مانا ہے تو پوری زندگی کی غلامی اختیار کرو، پوری زندگی کی فرما برداری اختیار کرو. تو وہی تقاضا جو پوری انسانیت سے ہے، وہی تقاضا بندہ مومن سے ہے. لیکن یہ اضافی عبادات کو اللہ نے بندہ مومن پر اس لیے فرض کیا ہے تاکہ وہ غفلت سے بچ جائے، اس پر نسیان طاری نہ ہو، اور تو اس کو احساس جو ہے اجاگر رہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اور مجھے اس کی جواب دہی کرنی. مطالبہ وہی ہے جو تمام انسانوں سے ہے کہ آؤ اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارو اور پوری زندگی اس کی اطاعت میں. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، قرآن مجید میں وعدہ کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ پورا بھی کرتا رہا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے، کہ اپنے ہر رسول کے ذریعے وہ دین جو اللہ تعالیٰ دے کر بھیجتا تھا وہ قائم کرواتا رہا ہے، وہ عدل و قسط کا نظام جو ہے وہ قائم کرواتا رہا ہر رسول کے ذریعے سے. اور قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والوں کو بھی وعدہ کیا، وعد اللہ دینا آمن منکم وعملوا الصالحات لیستخلفن فی الارض، وعدہ اللہ تعالیٰ کا ان سے جو تم میں سے ایمان لا کر پھر ایمان کے تقاضے پورے کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت دے گا زمین کی، حکمرانی دے گا، اس پر جو ہے اللہ کا دین نافذ ہوگا جو اس نے تمہارے لیے پسند کیا ہے. اور یمن یہ جو خوف کی حالت ہے بدل کر امن کی حالت ہو جائے گی. لیکن یہ سب کچھ کاہے کے لیے؟ یا بدون نی، تاکہ تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ اپنی بندگی کا حق ادا کر سکے، کیونکہ بندگی انسان کی انفرادی معاملات میں بھی ہے، اجتماعی معاملات میں بھی، کہ یہاں مل جل کر سارا معاشرہ قائم ہوتا ہے، معاشرتی معاملات میں بھی، معیشت کا کاروبار کا معاملہ جو ہے اس میں بھی اللہ کی بندگی چاہیے، اور جو سیاست کا معاملہ ہے قانون سازی کا اور دستور سازی کا اس میں بھی اللہ کی بندگی ہونی چاہیے. اس لیے فرمایا اللہ خلافت بھی اس لیے دینا چاہتا ہے تاکہ پوری زندگی میں ہر کوئی بندگی کر سکے اللہ تعالیٰ کی، کوئی رکاوٹ نہ رہے اس میں، کوئی شرک نہ رہے اس میں، ایسا نہ ہو کہ وہ مجبور ہو جائے کہ اللہ کی بندگی نہ کر سکے. اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی حکمرانی بھی قائم ہو، اس کا نظام قائم ہو، وہ عدل و قسط کا نظام جو ہر رسول لے کر آئے. یا بدون علی لا یشرکون بی شیئا، تاکہ وہ پورے کے پورے اجتماعیت بھی اور ہر فرد بھی اللہ کی بندگی کا حق ادا کر سکے اور اس میں کوئی شرک نہ رہے، کوئی تقسیم نہ رہے. کیونکہ دین کے اندر تقسیم اور اس عبادت کے اندر تقسیم یہ ہے کہ انسان کچھ اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہو اور کچھ کسی دوسرے کے حکم مانے اور اپنی زندگی میں اس کے لیے تقسیم ہو. اسے قرآن مجید دین میں شرک قرار دیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا مطلوب نہیں ہے. وہ کہتا ہے پوری زندگی اس کی اطاعت میں ہونی چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ اس لیے چاہتا ہے خلافت بھی دے گا تاکہ پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہو، جس نے بھی بندگی کرنی ہو اس کے آگے کوئی رکاوٹ نہ رہے، ہر شخص جو ہے اس پر عمل پیرا ہو سکے. تو یہ ہے دوسرا تقاضا جو اللہ تعالیٰ کا ہے، کہ پوری زندگی میں اس کی بندگی اختیار کرو اور اسے رب مان کر اس کے بندے بن جاؤ. یہاں پر یہ تیسرا تقاضا بھی ہر فرد سے کیا گیا ہے جو بھی ایمان لانے والا، وہ ہے وفعل الخیر، آگے بڑھ کر اور بھلائی کے کام کرو. یہ ہے جو انسان کے سامنے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا فکر تازہ رکھنا چاہتا ہے، کہ یہ جتنی بھی مخلوق ہے یہ ساری کی ساری اللہ کی پیدا کی ہوئی، اس میں کسی اور کا دخل نہیں، جس کے تم بندے ہو اسی کی ساری مخلوق ہے جو تمہیں نظر آ رہی ہے، جن سے تمہارا واسطہ ہے، وہ جو تمہارا خالق ہے، تمہیں پیدا کرنے والا اور ان کا بھی پیدا کرنے والا، وہ چاہتا ہے کہ تم میری مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرو، بجائے اس کے کہ انہیں تم لوٹو، ان پر ظلم کرو، ان کا حق کھاؤ، نہیں، یہ جان لو وہ بھی اسی کی مخلوق ہے جس کے تم بنو، اور وہ چاہتا ہے کہ میری مخلوق کے ساتھ جو ہے ان کے حقوق جو تم پر عائد کیے گئے ہیں وہ حق ادا کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ تیسرا حکم ہے. پھر خود ہی بندے نہیں بنو، خود ہی اپنے فرائض ہی ادا کرو، بلکہ بنی نو انسان کی بلائی جو ہے وہ بھی تمہارے سامنے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنی نو انسان کا ایک فرد بنایا ہے، اور یہ پوری انسانیت اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے، اس لیے ان کے ساتھ جو تمہارا تعلق ہے اس میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، ان کے کام آؤ اور ان کے ساتھ بلائی کرو. یہ تیسرا تقاضا ہے ہر بندہ مومن سے اللہ تعالیٰ. نوچے اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اینا سو احب الی اللہ، انسانوں میں سے انسان ہونے کے ناطے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا محبوب انسان کون، سب سے پیارا انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں کون؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انفعہم للناس، اللہ کو سب سے پیارا انسان اس کے ہاں وہ ہے جو انسانیت کے لیے سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا، جو دوسرے لوگوں کے کام آنے والا ہو، ان کی بلائی چاہنے والا ہو، ان کے کاموں میں اس کی مدد کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کو وہ انسان سب سے پیارا ہے جو بنی نو انسان کے کام آئے، ان کو نفع پہنچائے. پھر پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایو الاعمال احب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ انسانی سطح پر کون سے عمل ہیں جو اللہ کو بڑے ہی محبوب ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمل ہیں جن کو معین کیا کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہے. پہلا فرمایا، کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے خوشی کا ذریعہ بن جائے، اسے خوشی پہنچانے کا دوسرے آدمی جو ہے ذریعہ بن جائے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بہت ہی پسند ہے کہ میرے بندے دوسروں کے کام آئیں، ان کو خوشی پہنچانے کا ذریعہ بن جائے. دوسرا فرمایا، اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے جو کسی کو کسی مصیبت میں دیکھے، اس کی کوئی حاجت ہو تو اس کی وہ حاجت پوری کر دے یا اس مصیبت میں اس کے کام آئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو عمل بہت ہی پسند ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے یہ عمل. تیسرا فرمایا، کوئی شخص مقروض ہو گیا ہے، قرض کے اندر دب گیا ہے، تو اس کا قرض ادا کر دے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ آدمی بہت ہی پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ عمل کسی انسان کا جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی قیمتی عمل ہے، اللہ کو بہت ہی پسند ہے. چوتھا عمل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے، کوئی شخص کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے، تم اس کے آگے رکاوٹ بن جاؤ، اس کی عزت کے محافظ بن کر کھڑے ہو جاؤ، اس کی عزت کو بچاؤ. تو یہ چار عمل ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند. تو یہ ہے وہ وفعل الخیر، اور آگے بڑھ کر بلائی کے کام کرو. اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، دیکھو اگر کوئی میرا امتی کسی شخص کے ساتھ چلتا ہے کہ تاکہ اس کی کوئی حاجت پوری کر دے، اس کے کام آئے، تو مجھے وہ زیادہ محبوب ہے اپنے اس امتی سے جو میری اس مسجد نبوی میں مہینے کا اعتکاف کرے. یہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نسبت و تناسب پیدا کی، تاکہ ان چیزوں کا بھی احساس ہو، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بندہ مومن سے کہ اس کی زندگی میں یہ رخ آئے کہ وہ باقی نو انسان کے لیے بھلائی کا ذریعہ بن جائے، ان کے کام آئے اور ان کی حاجتیں پوری کرے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی توفیق دی ہے، جسے بھی صلاحیت دی ہے، جس کو بھی مال و دولت دیا ہے، اسی ازمائش کے لیے تو دیا ہے کہ وہ باقی نو انسان کے لیے کیسے کام آتا ہے، کیسے ان کے دکھ درد میں اس کا ساتھی بنتا ہے. یہی وہ چیز ہے جو آپ کو انبیاء اور رسل کی زندگی میں جو ہے انتہا تک پہنچی ہوئی نظر آئے، اور یہی وہ چیز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں بھی بیان کی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی حیثیت میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کا وصف بیان کیا وہ یہی بیان کیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، دیکھو ہمارے رسول پہنچ گئے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں، انسانوں ہی میں سے ہیں، بنی نوع انسان ہی کا ایک فرد ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، انہیں بہت شاق گزرتا ہے تمہیں تکلیف میں دیکھ کر. جب تمہاری تکالیف کو دیکھتے ہیں، تمہاری مصیبتوں کو دیکھتے ہیں، تو ان پر بڑا باری گزرتا ہے، ان کے دل پہ اس کے آرے چلتے ہیں، دل کے اندر جو ہے ان کے اس کو وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، انسان انسانوں پر ظلم کیوں کر رہا ہے، انسان نے انسانوں کو غلام کیوں بنایا ہوا ہے، انسان انسانوں پر جاتیاں کیوں کر رہا ہے، ان کے حقوق نہیں ہے. تو عزیز علیہ ما عنتم، جو چیزیں تمہیں تکلیف کا ذریعہ بن رہی ہیں وہ انہیں بڑی شاک گزر رہی. حریصن علیکم، اور ان کی بڑی چاہتا ہے کہ تمہاری یہ ساری مصیبتیں دور ہوں، تمہارے اندر عدل اور انصاف قائم ہو، کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے اور ظلم نہ کرے، اور سارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کریں اور اچھا سلوک کریں. اس کے بعد فرمایا وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ الرَّحِيمُ، اور دیکھو ہمارے رسول کا معاملہ جو ہے وہ مومنوں کے ساتھ تو رحمت اور رحمت کا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ مومنوں کے ساتھ تو ان کا معاملہ جو ہے رافت اور رحمت کا جو ہے وہ معاملہ ہے. اور رافت اور رحمت کیا ہے؟ رافت کہتے ہیں دل کی نرمی، کہ انسان کسی کو تکلیف میں دیکھے تو اس کے دل میں بھی اس کی ٹھیس محسوس ہو، اسے دیکھ کر اس کے دل میں بھی اس کے لیے جو ہے دکھ اور اس کا محسوس کرے، اس کے دل میں بھی اس کا ٹھیس پیدا. یہ رافت ہے کہ جو دل کی نرمی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے کسی کو مشکل میں دیکھ کر، کسی کو مصیبت میں. اور رافت کیا ہے؟ اگر اس کے بس میں ہے تو اس کا مداوع کرے، اس کو اس مصیبت سے نکالے، اس کی مدد کرے، اس کے کام آئے، یہ رحمت ہے. انہیں معنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے کہ ان کے لیے وہ نظام قائم کریں کہ جس میں کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، کسی کا کوئی حق نہ کھائے، اور سارے جو ہیں وہ اپنی جگہ پر رہ کر جو ہے انسان انسان کے طور پر جو ہے آپس کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ کام آنے والا بنائیں، بجائے اس کے کسی کو لوٹنے والا یا کسی کو دھوکہ دینے والا بنے. اس لیے تو رحمت کا نظام لے کر آئے تھے کہ جس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بنی نہ، انسان کے لیے ایسا نظام بن جائے کہ جس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ ہو، کسی کو کوئی اس کا حق نہ کھا سکے، سارے انسان اپنے اپنے حقوق کے دائرے کے اندر رہ کر زندگی گزارے. یہ ہے رافت اور رحمت کا معاملہ جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. وہ تو آئے اسی لیے ہیں، تمہارے دکھوں کا مداوع لے کر آئے ہیں کہ تاکہ تمہارے دکھ درد جو ہے وہ ختم ہو. اور یہی چیز ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طور پر بھی فرمایا ہے کہ دیکھو کوئی شخص کسی کی کو حاجت پوری کرنے کے لیے اس کے چال ساتھ چلتا ہے، کسی کی مصیبت میں کام آتا ہے اور اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے سرے میں اس کے اس دن قدموں کو جمائے گا قیامت کے دن، جس دن سارے قدم جگمگا رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس دن اس کے جو ہے کام آئے گا اور اس کی حاجتیں پوری کرے گا. اور آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، جب بندہ کسی دوسرے بندے کی کسی حاجت روائی کے لیے اس کے ساتھ دے رہا ہوتا ہے، اللہ اس کی حاجتیں پورے کرنے کا جو ہے وہ حکم دے دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی حاجتوں میں لگ جاتے ہیں اسی حاجت کو پورے کرنے کے. تو یہ وہ معاملہ ہے، یہ تین ہیں وہ فرائض جو ہر بندہ مومن پر عائد ہوتے ہیں، جن کا ذکر جو ہے وہ پہلے ہی خطاب میں یا ایھا الذین آمنوا کے سیگے سے جو قرآن مجید کی نزولی ترتیب ہے اس میں یہ آیتیں پہلا خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا کے سیگے سے، تو اس کی پہلی آیت میں ہر بندہ مومن پر جو فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ زندگی کیسے گزارے، ان کا ذکر کر دیا گیا ہے. اور وہ تین ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا واشهدوا، اے اہل ایمان ارکان اسلام ادا کرو، عبادات کا التزام کرو، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور پھر آگے بڑھ کر اللہ کی بندگی کا حق ادا کرو، پوری زندگی میں اس کی اطاعت اختیار کرو، فرما برداری اختیار کرو، وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، یہی نہیں آگے بڑھ کر اور بھلائی کے کام کرو، بنی نو انسان کے کام آؤ، ان کے لیے نفع کا ذریعہ بن جاؤ، ان کی مصیبتوں کو دور کرنے کا ذریعہ بن جاؤ، ان کے کام آنے والے بن جاؤ. تو یہ ہے وہ تین فرائض جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون، یہ فرائض ادا کر لو لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح حاصل کر لو، تاکہ تم کامیابی حاصل کر لو. معلوم ہوا کہ بندہ مومن پر یہ تین فرائض عائد ہوتے ہیں، اور ان کی ادائیگی پر اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی کی ضمانت ہے، ان کی ادائیگی پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی جو ہے وہ آخرت میں عطا کرے گا. تو یہ تین فرائض ہیں جو ہر بندہ مومن پر انفرادی طور پر عائد ہوتے ہیں. یہ ہے جو پہلا اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے ہر بندہ مومن سے. دوسری آیت میں وہ تقاضا رکھا گیا ہے جو ختم نبوت کی وجہ سے اس امت پر عائد ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسل کو مبعوث فرماتے رہے، ان کی غزو غایت کیا تھی؟ کہ تاکہ اللہ کا پیغام وصول کریں، خود اس پر ایمان لائیں، خود اس کے تقاضے پورے کریں، اور پھر وہ پیغام ان تک پہنچا دیں جن کی طرف انہیں رسول بنا کر بھیجا، انہیں بھی دعوت دیں کہ وہ بھی اس اللہ کے پیغام پر ایمان لائیں، اس کو تسلیم کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے لیے پیغام نازل کرتا تھا جن کی طرف انہیں رسول بنا کر دیں، اور یہ تھا وہ فریضہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول ادا کرتے رہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ اپنے اپنے دور کے لیے رسول تھے، جن کی طرف انہیں بھیجا جاتا تھا اسی قوم کے لیے وہ رسول ہوتے تھے، دوسروں کے لیے نہیں. جن کی طرف اللہ تعالیٰ انہیں مبعوث فرماتا تھا وہی قوم ان کی مخاطب ہوتی تھی، اور وہ خود محنت کر کے اپنی جان کھپا کر، اپنے وسائل سارے جو ہے وہ لگا کر اور اپنا وقت لگا کر وہ پیغام اپنی قوم تک پہنچا دیتے. یہی فریضہ ہوتا تھا رسول، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں چنتا رہا اور یہی فریضہ ان پر عائد کرتا رہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کی رسول طرف رسول بنا کر نہیں بھیجا، یا کسی وقت کے لیے رسول نہیں تھے، یا کسی علاقے کے لیے رسول نہیں تھے، بلکہ انہیں تو پوری انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور قیامت تک کے لیے وہی رسول ہیں، انہیں کی رسالت جائے وہ کنٹینیو. اس لیے وہ فریضہ جو پہلے اللہ کے رسول جو ہیں وہ اپنی قوم تک پہنچایا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت تک پہنچائے ہیں، ایک گروہ تک پہنچائے ہیں، پوری انسانیت تک نہیں پہنچائے. اور پھر اس گروہ کو جن تک وہ فریضہ پہنچایا ہے، جس کی شہادت دی ہے، ان کی ذمہ داری لگائی ہے کہ اب یہ عمل تمہیں جاری رکھنا ہے قیامت تک، کہ تاکہ یہ فریضہ جو ہے رسالت کا وہ قیامت تک جاری رہے اور انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچتا رہے، ان پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہدایت اللہ نے نازل کیا ہے، جو نعمت لیا ہے، وہ ان تک بھی نعمت پہنچے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت بنا کر بھیجا. وہ دوسرا فریضہ ہے جسے قرآن مجید شہادت علی الناس قرار دیتا ہے، لوگوں پر گواہی اس دین کی کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو دے کر بھیجتا ہے، اس کا ذکر ہے جو اگلی آیت میں جو ہے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. میں اس کا صرف ترجمہ کیے دیتا ہوں، باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کو جو ہے دیکھیں گے کہ وہ فرائض کیا آدائد ہوتے ہیں، وہ شہادت کا تقاضا کیا. فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اے مسلمانوں اب تمہیں صرف ارکان اسلام ادا نہیں کرنے، اللہ کی بندگی کا حق خود ہی جو ہے ادا نہیں کرنا، یہ نیکی کے کام کرنے، بلکہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسے جہاد کا حق. یہ سب سے گاڑی آیت ہے جہاد کے موضوع پر، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسے جہاد کا حق ہے. اور آپ کو معلوم ہے حق ادا کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، کہ جو حق قائم کیا گیا بہت مشکل معاملہ ہوتا ہے. تو یہاں تاکید اتنی کی گئی ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسے جہاد کا حق ہے. کیوں؟ فوجتباکم، اس اللہ نے تمہیں سلیکٹ کر لیا ہے، تمہیں چن لیا اس کام کے لیے. یہ ہے وہ فضیلہ رسالت، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آ کے پہنچانے والا معاملہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس امت کو بھی شامل کیا ہے، اس امت کو بھی حیثیت دی ہے. تو فرمایا ہوا اجتباکم، اس اللہ نے تمہیں اجتبا کر لیا ہے، تمہیں چن لیا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں رکھی، بلکہ جتنی کسی کو صلاحیت دی ہے، جتنی اسے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، جتنے اس کے لیے مواقع مہیا کیے ہیں، جتنے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وسائل مہیا کیے، اسی طور پر اس پر فریضہ عائد ہوگا، جتنا بھی اللہ نے دیا اسی کے مطابق. اور یہ ایسا کام نہیں ہے کہ جو انسان کر نہ سکے. فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، یہ دیکھو تمہارے باپ ابراہیم سے یہی طریقہ چلا آ رہا ہے، یہی کام ہے جو چلا آ رہا ہے، ان کے بھی ہم نے سپرد کیا تھا، اور ان کی امت میں، ان کی ذریت میں بھی یہ فریضہ جو ہے وہ ہم نے عائد کیا ہے. وہ ابراہیم کہ جس کی نسل میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، اور اہل قریش بھی تھے، جو اپنے آپ کو جو ہے اسی ملت ابراہیم پر جو ہے اپنے آپ کو قرار دیتے تھے، اور ان کی نسل میں سے تھے. تو ان کو بھی خطاب کر کے یہ یاد کرایا گیا کہ دیکھو وہی فریضہ جو پہلے ادا ہوتا رہا ہے، تمہارے باپ ابراہیم سے چلا آ رہا ہے. ہوا سماکم المسلمین، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا، کہ تم اللہ کے فرما بردار ہوگے، اللہ کو مان کر اس کی فرما برداری کرنے والے بنو گے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے دعا کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے میری اولاد میں سے اللہ امت مسلمہ برپا کرنا جو تیری فرما برداری کرنے والی ہو، ان میں رسول بھی بھیجنا جو تمہاری آیتیں انہیں پڑھ کر سنائے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا حق ادا کر سکے۔ وفی آدھا، اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلمان رکھا گیا ہے کہ جب تم نے اللہ کو مان لیا ہے تو اب تمہاری صفت یہ رکھی گیا ہے کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو، اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہو۔ فریضہ کیا ہے؟ وہ فریضہ جو ہے وہ ہے لوگوں پر اللہ کے دین کی گواہی دینا۔ تو فرمایا جیسے ہمارے رسول تم پر گواہی دے رہے ہیں اللہ کے دین کی، اسی طرح تمہیں گواہ بننا ہے باقی لوگوں کے۔ یہ وہ فریضہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے ہر مسلمان پر عائد ہوتا ہے، ختم نبوت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو شرف دیا ہے۔ تو فرمایا اگر یہ تمہیں یاد آ جائے اور تمہیں جو ہے اس کا احساس ہو جائے تو کہاں سے ابتدا کرنی ہے؟ فاقیم الصلاۃ واتو الزکات، آؤ پھر ابتدا کرو، پہلے خود نمازی بنو، پہلے خود اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ نے جو حق رکھا ہے وہ نکالو، واتصموا باللہ، اور پھر اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ ہے جو تمہارے لیے رہنمائی اللہ نے نازل کی ہے، اس کتاب پر جو بھی تمہارے لیے حکم نازل ہوا ہے اس کتاب میں، اس میں جو بھی تمہاری ذمہ داری ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو، اس کو اختیار کر لو۔ واتصموا باللہ ہوا مولاکم، کیونکہ وہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے، وہی تمہارا پشت پناہ ہے، وہی تمہارا مددگار ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر، اگر اس کی کتاب کے ساتھ چمٹ جاؤ گے تو اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ گے، کیونکہ وہی ذریعہ ہے اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ وہ اللہ کا کلام ہے کہ جو اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، اور یہ وہ کتاب اللہ تعالیٰ کی جو تمہاری ہدایت کے لیے آئی گئی ہے، یہ ذریعہ ہے اللہ سے تمہیں جوڑنے کا اور اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا۔ تو فرمایا اگر اس کے ساتھ تمہارا تعلق پیدا ہو گیا، فنعم المولا ونعم النصیر، تو وہ بہت ہی اچھا ہے پشت پناہ، بہت ہی اچھا ہے تمہارا مولا، اور بہت ہی اچھا ہے تمہاری مدد کرنے والا، اور تمہاری جو ہے تمہیں جو ہے اس کام کے لیے ہمت بنانے والا، اور تمہاری مدد کرنے والا، اور تمہارے لیے نصرت کا ذریعہ بننے والا۔ تو یہ ہے وہ فریضہ۔ دوسرا انشاءاللہ اگلی دفعہ جو ہے اسے تفصیل دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر حق عائد کیے ہیں ان میں سے یہ دوسرا فریضہ جو ہے وہ کیا ہے، اور اس کی ادائیگی پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری کامیابی کی فلاح کی اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ان احکام کو سمجھ کر پھر اسے اختیار کرنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف۔